ظہور امام زمانہ سلام کی امام زمانہ بلند تر تلوار
عزیزان گرامی
محمد
سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اس مجالس کے انعقاد میں جو میرے دوست احباب میری عزیز بہنیں میرے ساتھ دل و جان سے وقت نکال کر شریک ہوتی ہیں اور یہ سارا ارینجمنٹ یقینی بات ہے کہ ایک دو لوگوں کے بس کا نہیں ہے. میں گزارش کروں گی کہ ان کے گزشتگان اور مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ, ہماری بزرگ سریا مظہر صاحبہ کے والدین کے لیے, ہماری بہن سریا ذوالفقار کے والدین کے لیے, ہماری بہن زاہدہ کی والدہ کے لیے, ہماری بہن سمینہ کاظمی اور کاظمی بھائی کے والدین کے لیے, ہمارے بھائی ساجد گیلانی کے لیے, ہماری بہن مصباح کاظمی کے والد کے لیے, ہماری بہن تسنیم اظہر کی والدہ کے لیے, ہماری بہن فاطمہ بابر ان کی والدین کے لیے, جعفری آپا کے والدین کے لیے, بشرا کے والدین کے لیے, میری بہن عذرا کھرل کے والدین کے لیے, میرے والد احمد علی والا جاہی کے لیے, اور جن دوستوں کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں آئے ان سے معذرت کے ساتھ, ان کے تمام گزشتگان کے لیے پروردگار عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو فرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد. والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم القاظمية والبجد الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيكم الذي بياتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبشر المؤمنين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان گرامی، ہم نے کل پیاش حق کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا. سورہ توبہ کی آیات آپ کی سماعت کی نظر کی، جس میں پروردگار عالم نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خریدنے اور ایک سودے کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة اور اس کے بدلے میں وہ جنت لے گئے. یقاتلون فی سبیل اللہ ان کی لڑائی سبیل خدا کی لڑائی. فیقتلون ویقتلون وہ قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، سچا وعدہ تورات میں انجیل میں قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیکم الذی بیعتم بہ، انہیں ہماری طرف سے بشارت دے دو اور خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے اللہ کے ساتھ بہت ہی کامیاب اور بڑا سودا کیا. فاستبشروا ببیکم الذی بیعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم، یہ فوز عظیم ہے. کون ہے وہ؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، وہ توبہ کرنے والے، وہ عبادت کرنے والے، وہ حمد کرنے والے، وہ روزے رکھنے والے، وہ فرما برداری کرنے والے، وہ رکوع حالت رکوع میں ہمیں نظر آنے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے روکنے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ فبشر المؤمنین، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے جن پر ہماری طرف سے بشارتیں اور خوشخبریاں. عزیزان گرامی، بعض باتیں تاریخ کے اور آپ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جو ایک پبلک میسج میں نہیں کری جا سکتی، لیکن بعض ایسے معاملات اور واقعات ہیں کہ جنہیں الفاظ کے اچھے استعمال کے ذریعے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا دیں. بہت اہم ہے یہ بات اور بڑا ہاٹ ڈبیٹ کا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس میں ہمارے نوجوان اس امت مسلمہ میں پیدا ہونے والی ڈیوائڈ کے بارے میں مختلف حوالوں سے سوال اور جواب کا شکار رہتے ہیں. ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر ہم علی کو چاہتے ہیں, علی کو پسند کرتے ہیں, علی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, تو اس میں لاجک کیا ہے؟ ہماری خود کی کلیئرٹی ہونی چاہیے, ہمیں اس تاریخ کے دھارے کا پتہ ہونا چاہیے, اس ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کے بارے میں خبر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو حق سے موڑ کر دوسری طرف لگا دیا. اگر ہمارے نوجوانوں کو ان معاملات کا پتہ ہو تو دیکھیے, کسی کو جان کر اور معاملات سے واقف ہو کر محبت کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے. انجانے کی ملاقات اس کے زیادہ ثمر نہیں ہوتے. یہ بڑا مشکل کام ہے اور ان تقاریر میں میں اس مشکل کام کو اپنی صلاحیت کی انتہائی کوشش سرچ کر کے آپ تک اس کو پہنچاؤں گی, تاکہ میرے نوجوان دوستوں کو, بہرحال مجھ پہ تو دیکھیے کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی کسی کا روب نہیں ہے, کسی کا زور نہیں ہے کہ میں نے صاحبان محفل کو خوش کرنے کے لیے یہ پڑھنا ہے. نہیں, میں کبھی بھی کمپلشن پر ممبر سے گفتگو میں نے نہیں کی. میری اپنی ریسپانسبلٹی ہے اور میرا اپنا ایک کمٹمنٹ ہے اس ممبر کے ساتھ, اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا اپنی قوم کے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ ہے, اور یہ الگ بات ہے کہ اس کمٹمنٹ کے راستے میں ہمیں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, اپنے لوگوں کے ہاتھوں بھی اور غیروں کے ہاتھوں بھی, لیکن اس بات سے قطع نظر یہ ساری باتیں ایک ہی نام سے آپ کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہیں جس کو علی کہتے ہیں. تو ہمیں ان باتوں کا کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا, ہم خوف زدہ بھی نہیں ہوتے, اور سچ کہتے ہوئے ہمیں کچھ زیادہ گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی, میں ان تقاریر میں ان تاریخ کے دکھتے ہوئے واقعات کو آپ کے سامنے اور اپنے نوجوان بچوں کی سماعت کے لیے ضرور ان کے سامنے اٹھا کے چلی جاؤں گی, تاکہ اب وہ شوق نہیں رہے کہ لوگ کتابیں پڑھیں, اب وہ آرزویں نہیں رہی کہ حقیقت کو جانیں, بس جہاں بیٹھے اور جو سن لیا اس کے بعد سمجھے کہ شاید یہی کچھ سچ ہے. لیکن جب اتنا وقت خرچ کر کے آپ آ ہی گئے, جب اتنے وسائل خرچ کر کے آپ پہنچ ہی گئے, تو پھر وہی سنیں جو سننے کا حق ہے. عزیزو دیکھیے کہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ہوئی, اور آج کی جو گفتگو ہے, کل ہم نے اس گفتگو کا فاؤنڈیشن رکھا, ہم نے کہا کہ ایک دین ہے, ایک سسٹم ہے, ایک راستہ ہے, اور اس کے رہبر, وہاں خلیفہ کو قرآن نے رہبر کہا, وہاں امام کو کہا, وہاں نبی کو کہا, رسول کو کہا, پھر منظرین کو کہا, اب کہا اس بات ان کی اولادیں, اور پھر کہا نقیب سردار, اور پھر وراثت کتاب کا اشارہ کیا کہ کتاب لاوارث نہیں ہے, اور زمین کی وراثت کا اشارہ کیا کہ زمین بھی لاوارث نہیں ہے. یہ دو وراثتیں بہت اہم لوگوں کے سپرد کر دی گئی. اب ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں امت مسلمہ میں ایک ڈیوائڈ, اور اس کی جو توجیہ بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ رہبری کے معاملے میں کچھ لوگوں کو کسی فرد کی اس مقام پر پوسٹنگ سے بڑی تکلیف ہوئی, انہیں پسند نہیں آیا, لہذا انہوں نے اس کے ساتھ اختلاف کیا, اور اختلاف درحقیقت واقع خلافت پر شروع ہوا جو آہستہ آہستہ کیپٹلائز کرتا ہوا اس بھیانک موقع تک پہنچا جہاں صفین کا واقعہ درپیش ہوا, اور اس صفین کے واقعے سے جس اندوناک تاریخ ابتدا ہوئی وہاں سے ان میں کلیویج اور بڑھ گئی, اور پھر وہاں سے تحریک شیعہ نے ایک مذہبی اور روحانی رخ اختیار کر کے اپنے آپ کو اکثریت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپنے پر مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا. بنا درحقیقت یہ ایک سیاسی ڈیوائڈ ہے, پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے. یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے اس کلیویج کی امت مسلمہ میں جو دو ٹکڑے ہوئے. عزیزو یہ جو کلیویج ہے نا, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میرے نوجوان دوستوں نے, مجھے اس بات کی بھی آرزو نہیں ہے کہ میری تقریر پر نعرے لگیں آپ بہت خوش ہوں اور دو دو فٹ اٹھ لیں, نہیں, ہرگز بھی اس بات کی آرزو نہیں ہے. مجھے اس بات کی آرزو اگر آپ میرے اس بات کو سمجھ جائیں, میری ان گفتگو اگر آپ کے قلب و ذہن میں اتر جائے, یہ بہت بڑا الزام ہے. اللہ اکبر, ہم اپنی تھیسس سے پیش کریں گے نا, ہم نے ان کی تھیسس بھی سن لی. یہ پولیٹیکل ڈیوائڈ تھی, انہیں اختلاف ہوا کہ رہبر کا فلا ہونا چاہیے فلا نہیں ہونا چاہیے, لہذا انہوں نے اس کلیویج کو بڑھایا اور واقعی تدبیر میں ایبسلوٹ اتھارٹی بنی امیہ کو ملی, اور پھر انہوں نے ایک مذہبی رنگ اور رخ اختیار کر کے اکثریت سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا. یہ ان کی تھیسس ہے. ہماری تھیسس یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس, بہت ہی گمبھیر ایشو کو بہت معمولی بنا کر پیش کرنے اور اوور سمپلیفیکیشن کی ایک بھونڈی, انتہائی بھونڈا طریقہ ہے. ہم اسے کنسپریسی سمجھتے ہیں, اور اس لیے کنسپریسی سمجھتے ہیں کہ ہماری تھیسس کی ابتدا, ہماری تھیسس کا جو پوائنٹ ہے وہ سیاست نہیں ہے, مذہب. کہیں گے شیعہ, میری اس گفتگو کے نقطۂ آغاز آپ اس لفظ کو سمجھیں کہ شیعہ کی تحریک سیاست کی تحریک نہیں ہے, مذہب کی تحریک ہے. اس پر ہم اپنی تھیسس کو بلڈ اپ کریں گے. اور پھر عزیزہ نگرانی, اگر ہم انسان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ انسان کا مذہب اور عقیدے کے ساتھ بڑا گہرا ریلیونس ہے, اور انسان کی بڑی انوالومنٹ ہے مذہب اور عقیدے کے ساتھ, اور بڑی انٹیمیٹ انوالومنٹ ہے. لیکن اس انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی سماجیت اور اپنی سیاست یعنی سوشیالوجی اور پالیٹکس کو بھی اس سے اس نے دور نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی این خالصتاً مذہبی موومنٹ جناب عیسیٰ نے چلائی, این خالصتاً مذہبی, اس میں بھی ہمیں سیاست اور سماجیت کا ریلیونس نظر آتا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول خدا کی جو تحریک ہے جسے ہم تحریک اسلام کہتے ہیں, اس تحریک میں حقیقت کیا ہے؟ دین, مذہب, وہ اس تحریک کی حقیقت ہے. اور وہ حقیقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, الہامی کتاب اور ڈیوائن ریویلیشن آپ کے پاس ہے, کتاب آپ کے پاس تھی, اس کے ذریعے سے آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. لیکن اس تبلیغ کے راستے کے پیچ و خم کچھ ایسے آئے کہ پیغمبر کو سیاست اور سماجیوں کا بھی مضبوط ہاتھ رکھنے پڑے. اب دو اسٹیٹس ہو گئے پیغمبر کے, ایک پیغمبر کا مذہبی اسٹیٹس جو آپ کے نبی پیغمبر ہونے کے حوالے سے شریعت اور کتاب کے حوالے سے, اور دوسرا اسٹیٹس پیغمبر کا سیاست کے حوالے سے ہے کہ جہاں آپ نے اس پیغام کی امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے, اس پیغام کی تبلیغ کرانے کے لیے, اس پیغام کو آگے تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ نے جن مشکل راستوں کا سفر اختیار کیا, وہاں پر آپ کو جنگیں بھی لڑنے پڑی, وہاں پر آپ کو معاہدے بھی کرنے پڑے, وہاں پر آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن جس کو کہتے ہیں وہ سارے بھی ٹیکٹکس اختیار کرنے پڑے. تو پیغمبر کا ایک ہمیں سیاسی رخ بھی نظر آیا. بالکل یہی فطرت اور طینت ہے تحریک شیعیت کی کہ ہمارے ہاں مذہب اور سیاست ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہمارے ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص مذہبی شیعہ ہے اور فلاں شخص سیاسی شیعہ ہے, یا وہ مذہبی شیعوں کا گروہ ہے وہ سیاسی شیعوں کا گروہ ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب اور سیاست, مذہب ضرورت ہے اور سیاست اس ضرورت کو اسپیس دینے کا نام ہے. پھر عزیزہ نگرامی, اگر ہم پہلی تین اور چار صدیوں میں مسلمانوں کی گفتگو, ان کے آئیڈیلز اور مذہب کی طرف ان کے رجحان پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دور میں ان کے مذہب کے ساتھ, ان کی گفتگو کے ساتھ, ان کی سیاست اور ان کی سماجیت جڑی ہوئی تھی. لیکن
انہوں نے اسے الگ الگ باکسز میں نہیں رکھا تھا. سیاست کا باکس یہ ہے, سوسائٹی اور سماج کا باکس یہ ہے, مذہب کا باکس یہ ہے, الگ الگ باکسز نہیں تھے. پھر بھی کچھ ایسے تھے کہ جن کی سیاست ان کے مذہب پر غالب تھی. بہت غور سے میرے جملوں کو سنیے. کچھ ایسے تھے جن کی سیاست ان کے مذہب پر غالب تھی, اور کچھ ایسے تھے جن کا مذہب ان کے سماج اور سیاست پر غالب تھا.
یہ ایکو بند کراؤ.
نعرہ حیدری حیدری بر محمد والے محمد گرانتر پروار.
اور جن لوگوں نے اس انتخاب سے اختلاف کیا وہ لوگ تھے جن کا مذہب ان کی سیاست پر غالب تھا, اور جنہوں نے اس انتخاب کے ساتھ ایگری کیا یا اس انتخاب کو وجود میں لائے وہ لوگ تھے جن کی سیاست ان کے مذہب پر غالب تھی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
شیعہ. اگر قرآن مجید سے اس کی تاریخ کو ٹٹولا جائے تو پیغمبر کے فالوورز کو قرآن نے لفظ شیعہ کے نام سے یاد کیا. ابراہیم کے شیعہ کہا, موسیٰ کے شیعہ کہا, اس طرح پیغمبر کے نوح کے شیعہ کہا. امت مسلمہ میں لفظ شیعہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جنہوں نے حیات پیغمبر ہی میں اور بعد حیات پیغمبر بہت زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے دین کا محور محمد کے گھرانے کو قرار دیا. سیاست کا محور نہیں. دیکھو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا, انہوں نے تھیسس ڈیولپ کی ہے کہ ہم سیاسی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہیں, ہمارا سیاسی کوئی ایجنڈا ہے. ہماری تھیسس یہ ہے کہ ہمارا تو عین مذہبی ایجنڈا ہے جو عین اسلام ہے. جن لوگوں نے علی اور خاندان علی کو اپنی رہبری کے لیے منتخب کیا انہوں نے سیاسی رہبری کے لیے منتخب نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس گھرانے کو دین کے لیے سب سے محکم حوالہ سمجھا. دیکھیے آپ کوئی چیز کا ریفرنس دیتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں سب سے آتھینٹک ریفرنس ہونا چاہیے, ایسا ریفرنس جو کہیں ریفیوٹ نہ ہو سکے, جس کی کوئی مخالفت نہ کی جا سکے, ایسا پکا ریفرنس ہونا چاہیے, بھائی کچی بات نہ کرنا. تو خاندان محمد علی اور اولاد علی اس دین کے لیے سب سے اوتھینٹک ریفرنس تھے, سب سے اوتھینٹک ریفرنس. اب ہم تاریخ کے ایک طالب علم کی طرح یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو گروہ علی کے گرد جمع ہو گیا, اس گروہ نے جسے تاریخ کے طول و عرض میں شیعہ نے علی کہا گیا, آخر اس گروہ کے اندر ایسی کیا ان کی موٹیویشن تھی کہ انہوں نے سب کچھ اپنا آپ قربان کرنے کا تہیا کر لیا اور تاریخ کے طول وار میں قربان کرتے چلے جائے, لیکن اپنے اس سٹینڈ پوائنٹ آف جو ان کا کنسرن تھا یا جو ان کا سٹینڈ تھا اس سے انہوں نے ڈیویٹ نہیں کیا. اچھا اب یہ اسٹڈی کیسے ہوگی, پیشنیٹ طریقے سے؟ نہیں, ڈس پیشنیٹ طریقے سے. تاریخ کا طالب علم کبھی بھی پیشنیٹ طریقے سے تاریخ کی مطالعہ نہیں کرتا, تاریخ کا طالب علم ڈس پیشنیٹ طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کرتا. ہم ڈس پیشنیٹ طریقے سے ذرا عرب کے اس احوال کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم تھوڑے تھوڑے اپنے تھیسس کو ڈیولپ کریں گے اور پوری نو تقریروں میں ہم انشاءاللہ تعالی اس تھیسس کو آپ کے سامنے کمپلیٹ کر دیں گے. ابھی تو اب ہم تاریخ کے طالب علم, ہم سب تاریخ کے طالب علم, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے جس سوسائٹی کو جس معاشرے کو جنم دیا اپنی تبلیغ کے ذریعے سے, وہ معاشرہ بہت ہی ہوموجینس ہو گیا تھا, سارے جیسے ہو گئے تھے, تو یہ ہماری بہت سنگین غلطی ہے. پیغمبر نے جس معاشرے میں تبلیغ کی اس میں ہر گروہ اس کا اپنا کلچر تھا, اس کی اپنی سیاست تھی, اس کے اپنے آئیڈیلز تھے, اور وہ اپنے ویلیوز اور اپنے طور طریقے پر عمل کرنے والے لوگ تھے، لیکن سارے کے سارے اس وقت کے ایک سوشل آرڈر پر اکٹھے ہو گئے تھے، ایک سوشل آرڈر. اب کیا کامن فیکٹر تھا؟ پیغمبر کی رسالت. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو طالب علم ہمارے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ سیٹس جانتے ہیں، سیٹس بناتے ہیں. اچھا اب سیٹس میں کیا ہوتا ہے؟ دو سیٹس میں کامن سیٹ، یعنی دو سیٹ کے اندر جو کامن ایریا ہوتا ہے اسے ہم گرے کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں سیٹ کا کامن ایریا ہے. تو سارے جو گروہ تھے ان کا بھی ایک کامن فیکٹر تھا، وہ کامن فیکٹر محمد کی رسالت تھی. باقی وہ اپنی اپنی اپروچز میں زندگی کے ہر معاملے میں بڑی ہی ملٹی ڈائمینشنل اپروچز رکھتے تھے. ایک اپروچ نہیں تھی، فقط ایک محمد کی رسالت جو تھی وہ ون پوائنٹ یا کامن پوائنٹ تھا. صرف وہ کامن پوائنٹ تھا. اب اتنی ملٹیپلسٹی آف اپروچز ہو گئی، جب ملٹیپلسٹی آف اپروچز ہو گئی تو انہوں نے گاہے بگاہے اس کا اظہار بھی کیا، یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہمیں ناپسند ہے، ہم اس طرح معاہدہ کرتے ہیں، اس طرح معاہدہ نہیں کرتے، ہم اس طرح جنگ لڑتے ہیں، ہم اس طرح جنگ نہیں لڑتے، ہم اس طرح صدقہ کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے. وہ آپ کو تاریخ کے احوال میں نظر آتے رہے گا. یعنی صرف بد پوائنٹ، یعنی اس ہیٹروجینس سوسائٹی کے اندر صرف ایک کامن فیکٹر تھا، وہ محمد کی رسالت. اب جو سوسائٹی پر غور کریں وہ تھا کیا؟ دو بڑے گروہ تھے، قریش مکہ کا جسے آپ شمالی عرب کا گروہ کہتے ہیں، دوسرا انصار جن کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج جسے آپ جنوب کے لوگ کہتے ہیں. اب اس میں حبشہ کے بلال بھی ہیں، ایران کے سلمان فارسی بھی ہیں، عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں. یہ سارے لوگ مل کر، سارے کے سارے مل کر ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں، لیکن وہ ہیٹروجینس سوسائٹی ہے، ہوموجینس سوسائٹی نہیں. اور ان کی ہر معاملے میں اپنی ڈفرنٹ اپروچ ہے، ہر معاملے میں اپنی ڈفرنٹ اپروچ، یہاں تک کہ قیادت اور رہبری میں بھی ان کی ڈفرنٹ اپروچ ہے. اس بات کو پیش نظر رکھا جائے. اچھا اب جس معاشرے میں پیغمبر نے اس پیغام کو پھیلایا، تبلیغ کی، وہ قبائلی سسٹم ہے. اور اس قبائلی سسٹم میں سب سے اہم بات وہ ہے قبیلے کی عصبیت. بہت سارے سوشل بانڈس تھے. دیکھیے اس ہر معاشرے میں سوشل بانڈس ہوتے ہیں، اس قبائلی معاشرے میں بھی بہت سارے سوشل بانڈ تھے، جن میں سب سے امپورٹنٹ جو بانڈ تھا وہ قبیلے کی عصبیت، یعنی قبیلے کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لائلٹی کا اظہار کرنا. اس کے ساتھ ساتھ قبیلوں میں گریڈنگ تھی، یہ آلہ، یہ ادنا، یہ اس سے ادنا، یہ اس سے کمتر، یہ اس سے کمتر. وہ گریڈ سسٹم کس چیز پر تھا؟ وہ گریڈ سسٹم تھا قبیلوں کے آباؤ اجداد کے بڑے بڑے کارنامے، اس حساب سے ان کی گریڈنگ ہوتی تھی. اور اگر کسی قبیلے میں بہت سارے آباؤ اجداد ایسے ہوں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں تو اس قبیلے کی پرسٹیج بڑھ جاتی تھی اور وہ قبیلہ اس نوبلٹی کے گراف میں اوپر نظر آتا تھا. اور جس کے پاس بڑے آباؤ اجداد کے کارنامے نہیں ہوتے تھے وہ نوبلٹی میں نیچے رہتا تھا. اب اس سے کیا کہا گیا عرب کی زبان میں یا عربی زبان میں؟ حسب. سنتے ہیں نا آپ حسب و نسب؟ اب یہ باتیں ہیں، یہ باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں میرے نوجوان دوستوں کی تو میری ساری کوشش کا اجر مل جائے گا. ایک چیز کیا ہوئی؟ عصبیت، قبیلے کی لائلٹی. اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ حسب، یعنی آبا اور جات کے بڑے بڑے کارنامے، فیمس ڈیڈز آف اینسیسٹرز. اب ان دو لفظوں کے اگر آپ جھنڈے لے کر کھڑے ہوں اور اس میں بنی ہاشم کو تلاش کریں، ان دو لفظوں کے عصبیت، لائلٹی ٹو دی ٹرائب، اور حسد، آبا و اجداد کے بلند کارنامے، ذرا بنی ہاشم کو تلاش کریں. ہم دور نہیں جاتے، ہم قصہ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. قصا، عبدالدار، پھر عبد المناف. غیر مسلم یورپین ہسٹورینس نے، ہم مسلمانوں کی تاریخ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے، اس تاریخ میں ان دو تین افراد کے لیے لکھا گیا کہ یہ سپریم اتھارٹی تھے اس قبائلی معاشرے کی، مذہب اور سیاست دونوں سینس میں. سپریم اتھارٹی مذہب میں بھی، سپریم اتھارٹی سیاست میں، اور اس کے بعد کس سلسلہ آگے چلا؟ ہاشم، اور جناب ہاشم کی جو پبلک ویلفیئر تھی اور آپ کا جو سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوشن تھا، تو یہ قبیلہ بنی ہاشم بن گیا. ہاشم کس کو کہتے؟ شوربے میں روٹی کے چورنے کو. اور کب چوری گئی وہ روٹیاں؟ جب اہل مکہ بھوک سے مر رہے تھے، قید پڑ گئے تھے، جانور مر چکے تھے، پانی نہیں تھا. ایسے میں ہاشم نے اپنے اونٹ ذبح کرائے، اپنے خزانوں سے گندم نکالے، روٹیاں چور چور کر بھوکے اربوں کو کھلائیں. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی شخصیت کا نام آتا ہے، جناب عبد المطلب. ہم تیزی کے ساتھ اس تاریخ کے سفر کو طے کریں گے تاکہ ہم اپنے اصل گفتگو پر آ جائیں. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے.
حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بلند تر تلوار.
جناب عبد المطلب کے لیے یورپین ہسٹورین نے لکھا کہ مین آف انرجی اور انیشیٹو. اللہ اکبر، انرجی اور انیشیٹو. اب میں جناب عبد المطلب کی انیشیٹو اور انرجی کی کیا بات کروں؟ ابراہیم نے لشکر کو لے کر گیا، ہاتھی والے لشکر کو، اس نے سب سے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈالا. ہم نوبلٹی کی بات کر رہے ہیں، عرب کی نوبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اس نے بنی تیم کے آدمی کو نہیں پکڑا، بنی امیہ کے آدمی کو نہیں پکڑا، بنی زہرہ کے آدمی کو ہاتھ نہیں لگایا. اس نے نوبلسٹ آف دا ہائیسٹ پر اس نے ہاتھ ڈال دیا اور عبد المطلب کے منہ پکڑ لیے. اللہ اکبر، سلام و ہمارا اس خاندان کی نوبلٹی پر. ایک جواب ہے اور جواب پر پورا سورہ ہے. کیوں پکڑے اونٹ؟ کہاں اونٹوں کی فکر ہے؟ کعبے کی فکر نہیں ہے؟ تم تو سردار ہو اس قوم کے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبے کی فکر نہیں ہے؟ کہاں اونٹ میرے ہیں، کعبہ خدا ہوتا ہے. لے آئے اونٹ آپ نے، پھر کیا کیا؟ باپ پر بیٹھا ہوا بابا لیکن نما غلط، لاکھ سنو بہار پر غلط، اندھا ہلا بہار پر غلط، بابا لیکن نما غلط. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس میں تو رہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس زمین کی جس میں تو چلتا ہے، اور قسم کھاتا ہوں اس باپ اور بیٹے کی جو کعبے کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے. بیٹھ گئے باپ اور بیٹا. کون باپ؟ عبد المطلب. کون بیٹا؟ ابو طالب. بیٹھ گئے. ادھر کہا اللہ حفاظت کرے گا، آپ کو وحی آئی تھی، الہام ہوا تھا. کیا ہوا تھا جو آپ نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا؟ اللہ اکبر، اسٹیٹمنٹ اگر جھوٹا ہو جاتا تو، اسٹیٹمنٹ اگر جھوٹا ہو جاتا تو، اگر امداد نہ آتی تو، اگر ابابیل پتھر نہ پھینکتے تو. اونٹ میرے ہیں، کعبہ خدا کا ہے. ارے تو نے مجھ سے سوال کیا، پھر تو نے دیکھا اسٹائل میں دیکھ لیا. میں نے بہت سارے درس کھائے، قرآن کی باتیں سنی ہیں. مزاج قرآن سمجھنا یہ خدا کی دین ہے. درس کھائے قرآن گلی گلی ہو رہے ہیں. ارے تو نے سوال کیا کہ کعبہ خدا کا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. جب تمہارا سارا دیکھ لیا تو نے، کیا آپ سے مجھ سے خطاب ہے؟ کیا آپ سے مجھ سے خطاب ہے؟ کیا اور دیکھو، ہم نے ابراہیم کے لشکر کو گردریاں مار کر ختم کر دیا. جس نے سوال کیا اس کا جواب دیا. آرام کرا کیسا سوال آ رہا تھا، میں اصحاب تھی، دیکھ ہم نے کیا کر دیا ان کے ساتھ. ترمیم بے ہزار سے من سجیل فجا رہا ہوں. معقول چھوٹے چھوٹے پرندے اور چھوٹے چھوٹے دانے اور یہ کھائے ہوئے دوسرے کی طرح تمام ہو گئے. ارے جس کے دادا کا ایک اسٹیٹمنٹ اپنے مخالفوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر سکتا ہے. جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا دیکھ لیا، دیکھ لیا علم ترا کیسا کیسا کیا.
آؤ تم بھی نظر لے اس کی اور مزہ دیکھو کیسا کیا. واہ کیا انداز ہے قرآن کا, کیا انداز ہے ہم طرح کیسا کیسا ہوا ان کے ساتھ, تمہارا ہم پر اعتبار تھا. اور پھر نوبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا عرب کی, گریڈنگ کی بات ہو رہی ہے, حسد کی بات ہو رہی ہے, قبیلے کی لائلٹی کی بات ہو رہی ہے. اب یہ جڑے ہیں, اسی پر آگے بلڈ اپ ہوگا ہمارا تیزر. محمد دنیا میں آئے, مطلب ظاہری دنیا میں پیدا ہوئے, تو سب نے اتفاق سے بغیر کسی کانٹروورسی کے ایک حدیث پیغمبر کی لکھی کہ محمد اس سے پہلے کسی کا نام ہی نہیں تھا. کہا کہ میرا نام پروردگار عالم نے سات پردوں میں چھپا رکھا تھا. ابھی گفتگو لوہے محفوظ پر لکھ کر سات پردوں میں چھپا ہوا تو محمد نام سات پردوں میں چھپا ہوا تھا. تو کسی نے تو محمد نام رکھا, اب یا دادا نے رکھا یا چچا نے رکھا, یا تو دادا نے رکھا یا چچا نے رکھا. تو اب اس دادا کی آنکھ پر سلام کروں یا اس چچا کی آنکھ پر سلام کروں جو زمین پر بیٹھ کر محفوظ میں سات پردوں میں چھپا ہوا نام کر رہی ہے.
کس نے مشترک کیا؟ دادا نے کیا, یہ چچا نے کیا. اب وہ آنکھیں سات پردوں کو چیرتی ہوئی لوہے محفوظ پر محمد سے لکھا ہوا دیکھ رہی ہیں, لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نہیں دیکھ رہی. اور پھر آٹھ برس کے ہوئے پیغمبر, فقط آٹھ برس کے ہوئے پیغمبر, دادا چل پڑے پوتے کا ہاتھ اپنے اتنے سارے بیٹوں میں سے ایک ابو طالب کے حوالے کر دیا. اب وہ دادا جو سات پردوں کو چیر کر اس کی نگاہ لوہے محفوظ پر لکھے ہوئے محمد کو پڑھ رہی ہے, وہ بیٹے کے دل میں ایمان اور کفر کو نہیں دیکھ رہی. ارے اتنے سارے بیٹے تھے نا, وہ اپنے بیٹے کے سینے میں چھپے ہوئے ایمان اور کفر کو نہیں دیکھ رہی. کون ہے ابن مطلق جس نے کہا کر رہے کہ ایمان بدلنا پڑے گا؟ تو اللہ نے اسے گفتگو کی, اللہ تعالیٰ کیسا کیسا کیا ہم نے, مزہ آیا تمہیں؟ وہ عبد المطلب کعبہ بچانے نہیں نکلتا بغیر حکم خدا کے, وہ محمد رسول دے دے بغیر حکم خدا کے, محمد رسول دے دے بغیر حکم خدا کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آٹھ برس کا بچہ جب حوالے کیا جناب ابو طالب کے,
ابو طالب نے سلام سے بولا سر پروا
والے کر دیا بچہ. اب یہ پولیٹیکل انفلوئنس کی اور مذہبی انفلوئنس کا ایک پوائنٹ آف کلائمیکس ہے بنی ہاشمی. لیکن آہستہ آہستہ اس میں تھوڑی سی ڈکلائن ہوئی. ڈکلائن کس وجہ سے ہوئی؟ مالی حالات کمزور پڑ گئے. اور وہ مالی حالات کیوں کمزور ہوئے؟ ذرا اس کی بھی داستان سنتے چلے جائیے. بارہ برس کے ہوئے رسول, تجارتی قافلے میں اس سال چچا نے بیٹے بھتیجے کو ساتھ لے لیا. قافلہ چل رہا تھا اور کرسچن پریسٹ اس قافلے کو دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ جہاں جائے قافلہ موو کر رہا ہے, اس کے اوپر ایک بادل ہے. قافلہ ہلتا جاتا ہے, بادل جلتا جاتا ہے. قافلہ ٹھہر گیا, بادل رک گیا. اس نے کہا بلاؤ ذرا ان قافلے والوں کو, ان کی دعوت کریں. دعوت میں سارے آ گئے. چچا نے خوف سے بھتیجے کو وہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا. بادل نہیں آیا, پریس نے پوچھا سب آ گئے؟ کہاں سب آ گئے؟ کہا نہیں کوئی رہ گیا؟ کہاں ایک چھوٹا بچہ سامان کی حفاظت کے لیے؟ کہا اسے بلا لیجیے، اب کیا کریں ابو طالب، اسے بلا لیجیے. بلا لیا، بچہ آیا، بادل بھی ساتھ آ گیا. بس اتنا کہا کرسچن پریس نے، یہ تمہارا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہا اے ابو طالب تم سے کیا کہوں، اسے واپس لے جاؤ. بہت سارے ہاتھ اور آنکھیں اس کی تلاش میں گھوم رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اعلان نبوت سے پہلے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں. بس یہ آخری جملے تھے. ہو گیا قافلہ پیک اور واپس چلے مکے کی طرف. اس بات سے، اس واقعے سے 12 سال کے رسول اور 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت ہوا. کتنا وقت ہے؟ 28 سال. ارے 28 سال ہوئے اپنی روزی پر کمپرومائز کرنے. 28 سال میں تاریخ کی یہ کتاب پورے چیلنج سے کہتی ہوں، مجھے اٹھا کر کوئی دکھا دے کہ جناب نبی ابو طالب نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی کاروبار میں دلچسپی لی. اب سارے بھائی بھتیجے کی حفاظت، سارے بیٹے بھتیجے کی حفاظت، ابو طالب بھتیجے کی حفاظت. اب یہ کاروبار کریں، یہ کام رسالے میں انجام دیں. کاروبار دنیا کریں، یہ کاروبار رسالے میں انجام دیں. اور اس کاروبار رسالت میں پولیٹیکل انفلوئنس کا یہ عالم تھا جناب ابو طالب کی. اللہ اکبر، 13 سال رسول کی مکی زندگی ہے، کسی نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. 13 سال کی مکی زندگی، ہاتھ نہیں بڑھایا. اور پھر عالم یہ تھا کہ ایک روز گم ہو گئے، پڑھائی کے پیچھے جا کر نماز پڑھنے لگے، گم ہو گئے. سارے شہر میں ڈھونڈ لیا گیا، غلام گئے ڈھونڈ آئے، جب بھتیجے گئے ڈھونڈ آئے، بھائی گئے ڈھونڈ آئے، بیٹے گئے ڈھونڈ آئے، نہیں ملتے تھے محمد. غلاموں سے کہا تیار ہو جاؤ، یہ فیصلے کا دن آ گیا. ایک ایک خنجر کہاں سے لگاؤ اور جا کر کعبے میں سارے قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تم میں سے ہر غلام ایک سردار کے ساتھ، اگر میں آخری دفعہ جا رہا ہوں، مجھے خالی ہاتھ آتا ہوا دیکھو تو بغیر کسی انتظار کے اپنے خنجر نکالنا، ان کے سینوں میں اتار دے. چلے جناب ابو طالب، بھتیجا مل گیا، سینے سے لگا لیا. جانے ہم، تم نے تو آج تہوالا کر دیا، نظارے حیات کو تہوالا کر دیا. بیٹے کو سینے سے لپٹائے ہوئے مکے کے حرم میں داخل ہوئے. غلام اٹھنے لگے کہ اب اس کام کی ضرورت ہی نہیں جس کام کا ہمیں کہا گیا تھا. کہا نہیں، ذرا اپنی کمر میں بندھے ہوئے وہ چیز کھول کے دکھاؤ. غلام نے خنجر کھول کے دکھائے، تو سارے مکہ کے سرداروں نے منہ کھولے ہی کھولے رہ گئے. رسالت کے لیے سارے عرب سے کنفلکٹ لینے کو تیار ہو، کسی ایک قبیلے کا ایک آدمی قتل نہیں کر رہے تھے، کسی ایک قبیلے کا ایک سردار نہیں قتل کرنے کے لیے آپ تلے بیٹھے تھے، سارے قبیلوں کے سارے سرداروں کو. کسی کی اتنی سیاسی حیثیت ہو نا تو وہ کنفلکٹ لیتا ہے. اب نوبلٹی کا اتنا بڑا گراف، اب اس نوبلٹی کے گراف میں جب ہی تو مشہور و معروف آرگومنٹ ہوا کہ اگر نبوت اور خلافت بنی ہاشم میں اکٹھا ہو جائے گی تو ان کے حضور میں اضافہ ہوگا. یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے تاریخ کا، بہت بڑا آرگیومنٹ ہے. اب اجنا نگرانی، اس بیک گراؤنڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کی رحلت ہو گئی، اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رسول کی نیامت. ایسے میں دو بڑے گروہ ہمارے سامنے آئے، ایک جنوبی عرب کے لوگوں کا جنہیں ہم انصار کہتے ہیں، اور ایک شمالی عرب کے لوگوں کا جنہیں آپ مہاجر کہتے ہیں. دونوں کے آئیڈیاز ڈفرینٹ ہیں، دونوں کے ٹیمپرامنٹس ڈفرینٹ ہیں، یہاں تک کہ مزاج میں اتنا فرق ہے کہ جنوب کے لوگ بہت سولائزڈ ہیں، بڑے سبمسو ہیں. شمال کے لوگ بہت ہی اکھڑ، بہت بد تہذیب. جنوب کے لوگوں کو تاریخ کے کسی حصے میں اگر لڑائیوں میں کوئی فتح ہوتی تھی تو وہ اندیشی طاقتوں اور اس وقت جس کو بھی خدا مانتے تھے اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. اور شمال کے جو عرب تھے، جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے قریش کہتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بہادروں کی تعریف اور ان کی ہیروئزم، اس پوئٹری کو اگر آپ پڑھیں نا جو جاہلیت کے دور کی پوئٹری ہے، تو اس میں وہ اپنی ہیرو ورشپ کرتے تھے اور کسی اندیکھی قوت اور طاقت کی شکر گزاری کرنے کی ان کے اندر عادت نہیں تھی. یہی وجہ سے دو ٹیمپرمنٹ پیدا ہوئے. ایک وہ ٹیمپرمنٹ مسلمانوں میں بعد رہ لیتے رسول، جو یہ سمجھتا تھا کہ حقیقت میں سوشیو پولیٹیکل ایجنڈا امپورٹنٹ ہے، مذہب اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. دوسرا وہ گروپ تھا جو کہتا تھا مذہب امپورٹنٹ ہے، سوشیو پولیٹیکل ایجنڈا اس کے سائے میں گرو کرے گا. یہ دو امپورٹنٹ ٹیمپرمنٹ تھے. اور یہ دو امپورٹنٹ ٹیمپرمنٹ جب عزیزان گرامی کانفلکٹ میں آئے، تب یہ ایشو کھڑا ہوا کہ کسے رہبر ہونا چاہیے اور کسے رہبر نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بنی ہاشم میں سے رہبری ہونی چاہیے، وہ جنوب کے عربوں کی کثرت تھی ان کے اندر، کیونکہ وہ نسلی تفاخر پر یقین رکھتے تھے، وہ بڑے لوگوں کی بڑی باتوں پر عزت کرنے کی عادی تھے. اور پھر ان کا جو ان کی جو سارا تھیسس تھا وہ ایک دو باتوں پر تھا. ایک تو یہ کہ وہ امت کی رہبری کو ایک مذہبی عہدہ سمجھتے تھے، اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ چونکہ محمد نے ابراہیم اور اسماعیل کے دین کو زندہ کیا، لہذا امت کی قیادت اور رہبری آل محمد نے رہنی چاہیے.
بے شک
یہ ان کا تھیسس تھا. اور اس تھیسس کی انہوں نے توجیہ میں قرآن مجید کے دو ریفرنسز کو مسلسل کوٹ کیا. ایک سورہ آل عمران جس میں کہا گیا ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. چونکہ آل ابراہیم، آل ابراہیم، عمران، آدم اور نوح منتخب کردہ لوگ ہیں، لہذا یہی ہمارے رہبر اور لیڈر ہوں گے. ایک سورہ آل عمران اور دوسرا سورہ انعام، کہ جہاں انہوں نے ایک دو نبی نہیں 18 نبیوں کی ایک ٹریڈیشن کو بیان کر کے اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اچھا ہوا میں اس ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کی سماعت کی نظر کروں، تاکہ آپ کو اور کلیئرٹی آ جائے کہ یہ تحریک شیعہ کی سیاسی نہیں ہے، عین مذہبی ہے. پھر کیا ہو گیا جناب؟ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نرفع درجات من نشاء ان کا رب کا حکیم علیم، بہت نہ رہو اسحاق اور یعقوب کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان یوسف وایوب موسی وہارون وکذلك نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ عیسیٰ و الیاس کل فضلنا للعالمین و اسماعیل و یاسع و یونس و یوسف کذلک نجزی المحسنین و من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجتبیناہم و ھدیناہم علی صراط مستقیم. ایک دو نہیں 18 نبیوں کی ٹریڈیشن کو بیان کیا، گنتے جائیے. پہلا نبی تلکہ حجت نا آتے نا ابراہیم علیہ السلام ہی نرفع درجات من نشاء، ہم نے ابراہیم کو حجت قرار دیا، اس کی قوم میں اس کے درجے کو بہت بلند کر دیا. پہلا نبی ابراہیم واسطہ لہو اسحاق اور یعقوب تو کلن ہدینا، ہم نے اسحاق اور یعقوب کو ہدایت دی اور ان کو بہت اچھی طرح اپنے معاملات سے آگاہ کر دیا. تین نبی قبلہ، اس سے پہلے نوح کو بھی ہم ہدایت کر چکے تھے. چار نبی ومن ذریت ہی داؤد و سلیمان ایوب و یوسف موسیٰ و ہارون کذلک نجزی المحسنین. چار وہ چھ یہ دس ہو گئے. و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس فضلنا للعالمین، چودہ ہو گئے. و اسماعیل و یاسع و یونس و لوطن کذالک نجزی المحسنین. 18 ہو گئے. اس کے بعد کیا کہا؟ ومن آبائہم اور ان کے آبا، ومن ذریتہم ان کی اولادیں، واخوانہم اور ان کے بھائی، واستبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. یہی وہ ہے جو منتخب کرتا ہے، یہی وہ ہے جو چنے ہوئے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے آبا، ان کی اولادیں اور ان کے بھائی، واجتبیناہم وہدیناہم علی صراط مستقیم، یہ چنے ہوئے ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی صراط مستقیم پر ہیں. تو پھر جن لوگوں نے آرگیو کیا کہ قیادت کہاں، ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے، تو انہوں نے انہی آیات سے آرگیو کیا کہ ابراہیم کا بھائی ہوگا، ان کا بیٹا ہوگا، ان کی ذریت ہوگی، اسحاق و یعقوب کے ساتھ یہی ہوگا، اسماعیل و عیسیٰ کے ساتھ یہی ہوگا، یونس و لوط کے ساتھ یہی ہوگا، موسیٰ و ہارون کے ساتھ یہی ہوگا. تو محمد کے ساتھ اس سے مختلف بات کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سارے نبیوں، جب سارے نبیوں کی یہی سیرت ہے، ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم. ارے آبا اور ذریتیں کہہ کر بھی قرآن چپ ہو جاتا. یہ اخوانہم جب کہا نا، ان کے بھائی، ان کے بھائی، تو بس، تو کہا جیسے ہارون موسیٰ کے بھائی، ویسے محمد علی امام کے بھائی. میں 10 منٹ آپ کے اوپر لوں گی، براہ کرم 6:30 بجے مجمع اگر جم جایا کرے تو پھر وہ کوئک ہم گفتگو کو اٹھا سکتے. عزیزو، 18 نبیوں کے نام لے کر کہا، اب انہوں نے اپنی آرگومنٹ پیش کرنی تھی نا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آلِ ابراہیم و العالمین، چنے ہوئے یہ لوگ ہیں، 18 نبیوں کی یہ سیرت ہے، ان کے آبا، ان کی ذریتیں، ان کے بھائی. تو محمد کی سیرت اور محمد کا ٹریڈیشن اس سے مختلف نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے کہا کہ محمد کے بعد محمد کا بھائی جو ہے وہ ہماری قیادت اور رہبری کے منصب پر بیٹھے گا. یہ انہوں نے آرگیو کیا اور پھر اس کے چیلنج کیا. صحیفہ کے فیصلے کو 6 مہاجر اور 6 انصار کے بڑے لیڈرز نے چیلنج کیا، اور چیلنج کا طریقہ یہ تھا کہ سارے کے سارے مسجد نبوی میں پہنچ گئے. کون 6 وہ مہاجر تھے؟ ذرا نام سنیں ان عظیم لوگوں کے، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد، برید اسلمی. یہ مہاجر تھے. انصار میں کون تھا؟ ابو ایوب انصاری، جس کے دروازے پہ رسول کی مٹھی جا کر بیٹھی. سہیل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، ابی بن کعب، خزیمہ بن ثابت، ذو الشہادتین، اور ابو الحسن ابن تیہان. یہ 6 آدمی ہو گئے، 6 آدمی مہاجروں کے تھے، خالد بن سعید، ابو ذر، عمار، مقداد، سلمان اور برید الاسلمی. 6 مہاجر یہ مسجد میں جا کر بیٹھے، اور انہوں نے سب سے پہلے خالد بن سعید اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے آرگیو کیا کہ دیکھو، یہ خلافت امت کی رہبری کا نام ہے، اور رہبری آل محمد کے اندر ہونی چاہیے، اور علی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. اس کے بعد باقی 11 لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنا اپنا آرگیومنٹ پیش کیا. صاحب حکومت کے سامنے اس کا جواب دینے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آئی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ خاموش ممبر پر بیٹھے رہے، اور اس کے بعد وہ ممبر سے اٹھے اور اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ مسجد سے چلے گئے. 3 دن تک وہ مسجد واپس نہیں آئے. اب یہاں پر بہت غور سے میری یہ بات سننا، جو کہتے ہیں نا عوام نے منتخب کر لیا، ہرگز بھی عوام نے منتخب نہیں کیا، عوام کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، ہرگز بھی عوام کی انوالومنٹ نہیں تھی، تین دن تک وہ نہیں آئے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ رسول کے انتقال کا چوتھے دن کا واقعہ ہے۔ چوتھے دن وہ چلے گئے، تین دن وہ گھر میں بیٹھے رہے، چوتھے دن ان کے گھر کے اوپر خالد بن ولید 1000 سواروں کا لشکر لے کر، سالم 1000 سواروں کا لشکر لے کر، اور معاذ، بڑے بڑے نام ہیں تاریخ اسلام کے، 1000 سواروں کا لشکر لے کر پہنچے، اور خالد نے خطاب کیا کہ کیا تم گھر میں چپکے سے بیٹھ رہے ہو، بنی ہاشم کی نظریں تمہاری خلافت کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر باہر نکالا۔ اب 3000 کتنا سا مدینہ، اور 3000 سوار جن کے ہاتھوں میں کھلی ہوئی تلواریں، اور ان کو لیڈ کر رہے تھے خلیفہ دوم۔ وہ لیڈ کرتے ہوئے مسجد میں آئے، وہاں امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہی اصحاب۔ آتے ہی آپ نے کہا کہ اصحاب علی، اگر اس دن کی طرح تم نے شور مچانے کی کوشش کی تو تمہارے گردنوں پر تمہارے سر نہیں رہیں گے۔ اتنا انہوں نے کہا تھا، خالد بن سعید اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا اے اصحاب حبشیہ کے بیٹے، تم اپنی تلواروں اور کثرت سے مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، اگر علی کی اطاعت پیش نظر نہ ہو تو میں ان کی مرضی کے بغیر بھی اپنی تلواروں سے تمہیں ہلاک کر دوں گا، اور حقدار کو کھینچ کر اس کا حق واپس دلاؤں گا۔ جب خالد بن سعید نے جملے کہے، میرے امام نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خالد بیٹھ جا، خدا نے تیرا اندازِ دفاع دیکھ لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ خالد بن سعید بیٹھ گئے، اس کے بعد سلمان فارسی کھڑے ہوئے۔ اب ایک طرف 3000 کھلی ہوئی تلواریں ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ آخر وہ کیا تھا کمٹمنٹ کہ جو اپنی جان دینے پر تیار ہوئے، علی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ ارے دین، یہ مذہب، یہ اسلام، سیاست نہیں۔ ارے سیاست ہوتی تو کسی کونے کدرے میں چھپ جاتے، کہتے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سیاست نہیں تھی، یہ عین دین تھا۔ اور اماں، ان کے ماں باپ ان کے سامنے قتل ہوئے، ابو بکر سب کچھ چھوٹ گیا، سلمان سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے نا کہ جن کے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا سوائے اس دین کے، تو وہ اس دین کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتے؟ سلمان فارسی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور سلمان فارسی نے کہا 2 مرتبہ تدبیریں بلند کی۔ اللہ اکبر، یہ واقعات میرے نوجوان دوست اپنے اذہان میں محفوظ رکھے۔ 2 مرتبہ تدبیر بدل کی سلمان فارسی نے، اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا، اور اگر میرے یہ دونوں کانوں نے نفس نہ ہوتا تو خدا انہیں بہرا کر دے۔ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز وہ آئے گا جب میرا بھائی اور اپنے عام اس میری مسجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، اور لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم وہی گروہ ہو جو ہمارے قتل پر آمادہ ہے۔ بس اتنا کہا، ابن خطاب اٹھے اور جناب سلمان فارسی کو انہوں نے مارنا شروع کیا۔ تاریخ کے یہ اتنے دردناک ادباب ہیں، یہ منظر علی سے دیکھا نہ گیا۔ آپ اٹھے اور آپ نے ابن خطاب کا گریبان پکڑا اور انہیں جھٹک کر نیچے گرایا تو وہ گر پڑے، اور اس کے بعد میرے مولانا نے ارشاد فرمایا، اگر خدا کا طے شدہ امر نہ ہوتا اور محمد کے ساتھ وعدے کا پاس نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں تجھے بتاتا کہ تم کثرت ہو یا میں کثرت ہوں، تم طاقتور ہو کہ میں طاقتور۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے دوستوں کو لیا، مسجد سے باہر نکل گئے، اور آپ نے کہا کہ میں اب اس مسجد میں اسی وقت آؤں گا جب مجھے اس قبر کی زیارت کرنی ہوگی، یعنی رسول، یا مجھے حکم خدا کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں لوگوں کو کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آج اماں کی بات کرتے ہو، اگر یہاں دو گروہ ہو جائیں، ایک گروہ دوسرے پہ حملہ کرے، تیسرا لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ایک چاہے کتنی سچائی پر ہو لیکن جو دیکھنے والا مجمع ہے وہ تو کہے گا کوئی کنفیوژن ہے، پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو ٹوٹ جائیں گے نا، فریگمنٹ ہو جائیں گے نا، اماں کیسے بنے گی؟ ارے اس علی کے دوہے سے آج تم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہو، ورنہ بڑا آسان تھا ان کو ٹکڑوں میں توڑ دینا اور ہر ٹکڑے کو دوسرے سے لڑوا لینا، کہاں کی امت ہوتی اور کہاں کی امت مسلمہ ہوتی۔ چلے گئے میرے مولا بھائی۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی، 2-3 اہم باتیں۔ حجاز پر قبضہ ہوا، علی نے آ کر مسجد میں استدلال دیا اور جو آخری میں اس مہمانہ نے پیش کیا وہ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا, بہت شرمندہ ہو. میری ممی کے جانے کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں کہا اگر علی یہی ہمیں اسی طرح شرمندہ کرتا رہا تو ہماری تو حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, تو کوئی تو علاج ہونا چاہیے علی کا. تو مشورہ آیا بہت عقل مند آدمی کی طرف سے, عقل ایکسپرٹ کی طرف سے, کہا علی کو قتل کر دو, عقل کر دو, عقل کر دو. کہا کس کے ذریعے سے؟ کہا خالد بن ولید کو بلا. خالد آیا اور اسے کہا کہ تجھ سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے, تو میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں, یہاں تک اگر علی کو قتل کرنا ہو تو وہ بھی کر دوں گا, بس یہی کام کرنا ہے. طے یہ پایا کہ جب علی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ حالت نماز میں, جب نماز پڑھانے والا جو اس وقت کا حاکم بھی ہے سلام پھیرے, تلوار کا وار علی پر ہو جائے. یہ سازش کس گھر میں ہو رہی تھی؟ حاکم وقت. اس گھر میں کون تھا؟ اسما بنت عمیر, محمد بن ابو بکر کی ماں اس وقت اس گھر میں تھی. آپ حاکم کی زوجہ تھی. سلام ہو میرا اسما بنت عمیر پر اور سلام ہو میرا محمد ابن ابو بکر پر. کیا روح پاک روح تھی کہ جس نے اپنے مربی اور پالنے والے کے حق کو ادا کر دیا. اسما نے یہ سازش سنی اور دوڑایا اپنی کنیز کو اور کہا درے علی و بتول پر جا کر سورہ قصص کی فقط یہ آیت پڑھ دینا, انا یا تمرونا ان الملا یا تمرونا لگا من الناصحین. یہ بادشاہ ان الملا یا تمرونا ان یقتلوا کا تمہاری قتل کی سازش کر رہے ہیں, فخرج نکل جاؤ. انی لگا من الناصحین یہ میری تمہارے لیے وصیت ہے, نصیحت ہے. کہا بس جا کے دلے علی و بطول پر یہ آیت پڑھ دے. کنیز دوڑی ہوئی آئی سورہ قصص کی آیت پڑھی, مسکرا دی علی, کہا کہنا اپنی مالکن سے بہت شکریہ, قربان ہو جاؤ اس علی پر. عزیزو یہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے علی, قربان ہو جاؤ اس علی پر.
علی 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 مدد آپ ہے بھائی محمد والے محمد تلوار.
کہا جاؤ اپنی مالکن سے کہنا کہ اللہ ان کے ارادوں میں حائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نماز کے لیے گئے آپ کے برابر میں خالد بن ولید تھا, اب حاکم نماز پڑھا رہا ہے, اختتام نماز سلام پھیرنے کا وقت قریب آ گیا, تشدد پڑھ کر اب حاکم کے دل میں خیال پیدا ہوا اگر یہ کام ہو گیا تو علی جیسا دلاور کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے, یہ بات ہمارے گلے نہ پڑ جائے. افسوس میں مبتلا ہے, نماز ختم بھی نہیں ہو رہی, بات پوری بھی نہیں ہو رہی. لوگ سمجھے کہ حاکم نماز بھول گیا, لیکن حاکم تو کوئی اور سوچ میں تھا. یہاں تک کہ حاکم نے سلام پھیرنے سے پہلے خطاب کیا خالد کو, خالد اس کی سچ میں حکم دیا اس کو انجام نہ دینا. اسی لیے فقہ حنفی میں سلام پھیرنے سے پہلے گفتگو کرنا جائز ہے. میرا فرض ہے, اس منبر کا حق ہے میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں. آپ آئے ہیں نا بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں, سردی میں سفر کر کے آئے ہیں, میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. خدا کی قسم اگر میں نے یہ سب کچھ سچ نہ بتایا میں نے اس منبر کا حق نہ ادا کیا. میں اور آپ جس علی کی روٹی کھاتے ہیں ہم اس کی نمک حرامی کیسے کرتے ہیں؟ لوگ سمجھے کہ حاکم نماز بھول گیا, اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم میں دوران سلام سے پہلے گفتگو کی جا سکتی ہے, وہ یہ ٹریڈیشن. نماز ختم ہو گئی, خالد نے تلوار نہیں نکالی. امیری ممی نے پوچھا تجھے کیا حکم دیا تھا؟ کہا ابن ابی طالب تمہارے قتل کا. بس یہ سنا اور اپنی ایک انگلی اور ایک انگوٹے سے خالد کی آپ نے گردن پکڑ لی اور تاریخ لکھتی ہے اس کا لباس بھیگ گیا, زمین پر ایڑیاں بگڑنے لگا.
اور بات کو جیسوں کی مجال ہے کہ مجھے قتل کر سکے تو جیسوں کی مجال ہے. ارے لوگوں کی چیخیں نکل آئی خالد پتھر والی کے ہاتھ سے, نہیں چھوڑتے علی, نہیں چھوڑتے, اور واپس کل ایڑیاں بگڑ آئے, نہیں چھوڑتے علی. بلاؤ چچا کو, عباس آئے پیشانی پر بوسا دیا میرے لوگوں نے اور کہا میرے فرزند چھوڑ دو, تمہیں اس قبر اور صاحب قبر کی قسم, تمہیں تمہارے بچوں کی قسم, تمہیں تمہارے بچوں کی ماں کی قسم. ہمارے دوست ہمارے نوجوان بچے سوال کرتے ہیں, ارے علی نے اتنے طاقتور سے اتنے بہادر سے اتنے جنگوں میں تہا پیدا کیا, مہانوں کو کیوں نہیں کروایا اٹھائی اور لڑ کر تہا حاصل کر دیا. سمجھ میں آ گیا کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ یہ امت نہیں رہتی, یہ مسلمان نہیں بنتی. ارے ایک انگلی اور ایک انگوٹھے سے پکڑا تھا فقط علی نے, تو ان کے سب سے بڑے بہادر کی جان نکل گئی تھی. پھر میرے مولا یہ قتل علی کی سازش ہو گئی, علی قتل نہیں ہو سکے. ادھر سے سقیفہ کا معاملہ ہو گیا, وہ آرگیومنٹ بھی ہو گیا, اس کے بعد ایک خط لکھا میرے امیر نے. بس اس خط میں ایک بہت تاریخی جملہ ہے, اس لیے اس خط کو دہراؤں گی, اس خط کے چند جملے دہراؤں گی اس تاریخی جملے کے لیے. میرے مولا نے کہا, اس خط میں لکھا کہ تم مجھے فراموش کر چکے اور پس پشت ڈال دیا, ہمارے حق پر قبضہ کیا. کیا تم بھول گئے کہ میں وہی ہوں جس نے لشکروں کو منتقل کیا اور بڑی بڑی جمعیتوں کو اکھاڑ پھینکا جبکہ تم اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے رہتے تھے؟ مجھے میرے ماں اور باپ کی قسم, تم نے اس بات کا تہیا کر لیا تھا کہ نبوت اور خلافت ہمارے گھر میں اکٹھی نہ ہونے پائے کیونکہ تمہارے دلوں میں بدر و احد کا کینا باقی تھا. ارے اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو تم کہتے ہو علی حسد کرتا ہے, اور اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہو ابو طالب کا بیٹا موت سے ڈر گیا. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا وہ ہے جو موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جو بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے. آپ نے جملہ کو کئی بار سنا ہوگا نا علی کا, کئی بار سنا ہوگا کہ علی موت کو ایسے دوست رکھتے ہیں جیسے بچہ ماں کے دودھ کو دوست رکھتا ہے. تو آپ اس خط میں لکھا تھا آپ نے کہ تم کون ہو, کیا تمہاری حیثیت ہے, اور پھر لکھا اگر چاہتے ہو, اور خدا کی قسم اگر اللہ کا طے شدہ امر نہ ہوتا اور نبی کے ساتھ میرا وعدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری فصلوں کی تمہارے سروں کی فصل کو ایسے اتار دیتا جیسے تیز دراتی سے پکی ہوئی فصل کو کاٹ دیا کرتی. میں تمہارے بہادروں کی کھوپڑیاں اڑا کر تمہاری آنکھوں کو زخمی اور تمہارے گھروں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتا. میرے نوجوان لوگ پوچھتے ہیں علی نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی, اتنے بہادر تھے, بدر جیتی, اور جیتی, خیبر جیتی, خندق جیتی, ہنین جیتا, کیوں نہیں اٹھا لی؟ ارے میں ایسی تلوار چلاتا کہ تمہارے گھروں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتا, لیکن کیا کروں میرے پیروں میں وہ وعدہ ہے جو محمد مجھ سے لے چکے ہیں, وہ اللہ کا امر ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا اور تمہارے درمیان وعدے کا دن روز قیامت ہے, روز قیامت ہے, اس دن ہمارے اور تمہارے درمیان جو کچھ ہوا وہ وعدہ ہمارے سے پورا ہوگا. یہ آپ نے کس آیت کی طرف ریفرنس دیا؟ سورہ انبیاء کی طرف آپ نے ریفرنس دیا جہاں پر اسے پکاریں گے لا تعذرهم فتو نہ کرو وتتلقوا عمر ملائکتے حاضر جمع کو ملتی کن تم قائدون. جس روز فرشتے انہیں پکار پکار کر کہیں گے لا یعذرهم فتو نہ کرو, آج تمہارے لیے کوئی حزن نہیں ہے, کوئی تکلیف اور ملال نہیں ہے, لکھا ہوں اور ملائی کر دو, اور ملائی کا پکار کر کہیں گے ہاگا یوم کو ملتی کن تم تو دون. یہ روز قیامت لوگوں کا نہیں تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے. کون سا دن یومان نفیا کرنا ضبور ذکر ان الارض یرثھا عبادہ الصالحون سورہ انبیاء. کہا وہ وعدے کا دن روز قیامت ہے جہاں فرشتے پکار کر کہیں گے ہاضا یوم کو ملتی کن تم توجون, یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا. کون سا دن؟ یوم نفی السماء, اس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے کیسے؟ کتیا شجر للکتب,
جیسے خطوط کو پڑھ کر لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدانا اولا قبر میں نوید ہوگا, اور اس دن ہم دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے, دوبارہ تخلیق کریں گے. ان کو نفائلین یہ ہمارا وعدہ ہے, اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورَ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ, اور ہم نے لکھ دیا ذکر میں بھی اور زبور میں بھی, اِنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, یہ میرے سارے بندے یہ وہاں سے دکھ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں, یہ ان کا ورثہ ہے, زمین اور انہیں واپس کر دی جائے گی. میر نے کہا میرا ہمارا اور تمہارا فیصلہ روزے قیامت ہوگا. یا امیر المومنین کا وہ خط ہے جو آپ نے ان صاحبان حکومت کے نام لکھا. اللہ اکبر. پھر میرے امام ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہی کیا جو پانچ پیغمبروں نے کیا. پانچ پیغمبروں نے کہا میں نے کریم کی, ابراہیم کی, نوح کی, جس میں انہوں نے کہا نوح نے اپنی قوم کو پکارا رب انی مغلوب فانتصر, پروردگار اس قوم نے مجھے بہت مغلوب کیا, آپ کو میری مدد کو آ جائے. تو میں نے نوح کی پیروی کی, میں نے پیروی کی ابراہیم کی جہاں وہ پکارے بات ایسا رکھو مان کر جاؤں میں نون اللہ, میں تم سے بیزاری اختیار کرتا ہوں اور ان تمام خداؤں سے جنہیں تم خدا کہتے ہو. اسی طرح میں اپنی قوم سے بیزاری کرتا ہوں جیسے ابراہیم نے اپنی قوم سے بیزاری کی. کہا میں نے وہ کیا جو لوط نے کیا, جب قوم بہت اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئی تو میں نے وہی کیا جو لوط نے کیا. اور کیا کیا لوط نے؟ ارشاد ہوا انی انا ربکم قوتن الى رکن شریف, میں تم سے دور ہٹنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی طاقتور دیوار نہیں ملی جس کے سہارے سے میں تمہاری شرارت سے بچ سکتا. یعنی علی فرما رہے اس طرح لوط کو طاقتور لوگ نہیں ملے اپنے ساتھ, اس طرح میں نے بھی اس قوم کو لوط کی قوم کی طرح چھوڑ دیا. میں نے وہ کیا جو موسیٰ نے کیا, جب موسیٰ پکارے ففرتا منکم بما خفتکم, میں نے تمہارے خوف سے فرار اختیار کر لی کیونکہ تم ہر طرف سے نیکی کو کھا جانے والے لوگ تھے. پھر آپ نے فرمایا میں نے وہی کیا جو ہارون نے کیا, اور ہارون پکارے انا قومی استضعفونی فقادوا یقتلونی, اے میرے ماں جائے یہ قوم مجھے کمزور بنا رہی ہے اور میرے قاتل بنا رہا ہے. تو میں نے وہی کیا جو نوح نے کیا, جو ابراہیم نے کیا, جو لوط نے کیا, جو موسیٰ نے کیا, اور جو ہارون نے کیا. یہ اسٹیٹمنٹ علی کا. اب میرے دوست مجھ سے پوچھے کہ علی نے کیوں تلوار نہیں نکالی؟ اگر نوح تلوار نکالتے تو علی نکالتے, اگر ابراہیم نکالتے تو علی نکالتے, اگر لوط نکالتے تو علی نکالتے, اگر موسیٰ نکالتے تو علی نکالتے, اگر ہارون نکالتے تو علی تلوار نکالتے. ارے یہ نبیوں کا کووننٹ ہے ان کے خدا کے ساتھ, نبیوں کا کووننٹ ہے ان کے خدا کے ساتھ. اور اللہ اکبر, جن لوگوں نے تاریخ کے ان مشکل ادوار میں علی کا ساتھ دیا انہوں نے سیاست کا ساتھ نہیں دیا, دین کا ساتھ دیا, دین کا ساتھ دیا. اور پھر یہ سلسلہ بڑا, دین کا ساتھ دینے والے الگ تھے, سیاست کا ساتھ دینے والے الگ تھے, یہاں تک کہ تاریخ کے اس حصے میں ہم نے دیکھا تبادین کی مہم ہوئی. کربلا سولٹری واقعہ نہیں ہے, ایک دم ہونے والا واقعہ نہیں ہے, اس کی جڑیں بہت گہری ہیں, سقیفہ سے ملتی ہیں, سقیفہ سے ملتی ہیں. تو جن لوگوں نے علی کا ساتھ دیا تھا انہوں نے دین کے لیے علی کا ساتھ دیا تھا, سیاست دنیا کے لیے نہیں دیا تھا. اس بات کو جو ایکچولائز کر کے دکھایا ہے جان پر کھیل کر. ہم تاریخ کے طالب علم ہیں نا, ہمیں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر لوگ جان پر کیوں کھیل گئے, کیا بات تھی. توابین کی موومنٹ, امام حسین اسلام قتل ہو گئے تھے, 4000 توابین سلیمان بن سروے قضائی کے سربراہی کے اندر جب جیلوں سے چھوٹے, گوشوں سے نکلے, اور جب خبر ملی کہ حسین ابن علی قتل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کام زندہ رہ کر کیا کرنا. اس سے پہلے دیکھیے جو لوگ علی اور اولاد علی کے ساتھ کمیٹڈ تھے بعد شہادت امیر المومنین, انہوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا, بنائے. پھر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی رہبری کے لیے انوائٹ کیا, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بعد شہادت حسین کمٹمنٹ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام علی بن الحسین کا نام اپنی رہبری کے لیے نہیں لیا, نہیں لیا, اور یہ فیصلہ دیا کہ پہلے ہم خود لڑ کر اس حکومت کو چھینیں گے, بعد میں اپنے امام کو بٹھائیں گے کہ امام نہ قتل ہو جائے, کہ ایک امام دو امام قتل ہو گئے, اب اس بوجھ کو اٹھانا ہمارے لیے مشکل. نہیں لیا امام علی بن حسین کرام انہوں نے, اور خود میدان اسپتال میں نکل کر آئے. سلیمان بن سروے قضائی کا لشکر, جسے نوابین کا لشکر کہتے, توبہ کرنے والے, ہائے حسین قتل ہو گئے اور ہمارے لیے توبہ ہی توبہ ہے کہ ہم نے انہیں اکیلا قتل ہونے دیا. 4000 آدمی, ادھر 50,000 کا لشکر تھا. پہلی بار قبر حسین کی زیارت ہوئی, اور انگریزی مورخین لکھتے ہیں کہ ایسے قبر حسین کی زیارت کی انہوں نے جیسے کعبے میں مسلمان حجر اسود کو چومتا ہے. گلوریفیکیشن لفظ لکھا ہے, گلوریفائی کیا حسین کی قبر کو. ایسے نہا کرائے, ستھرے لباس پہن لیے, اور ایسے قبروں پر گرتے تھے اور سر ٹکراتے تھے اور پھر پلے سر سیکھے جاتے تھے اور پھر آتے تھے اور پھر اپنا سر قبر سے مارتے تھے اور پھر جاتے تھے. 3 روز تک ایسا گریا کیا کہ کوفے کی گلی 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 میں آوازیں گونج رہی تھی, اور 3rd روز قبر حسین کو خدا حافظ کہا, قبر حسین کو خدا حافظ کہا, اور وہ 4000 آدمی 50000 آدمی کے خلاف بیٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اب زندہ بچ کر نہیں جائیں گے, اور 9 یا 10 آدمی فقط اس میں سے زندہ بچے تھے. یہ کس لیے کیا انہوں نے, کس لیے کیا, سیاست کے لیے؟ ارے مختار کا انتظار کر لیتے, مختار کہہ رہے تھے رک جاؤ ہم مل کر حملہ کریں گے, کہا نہیں یہ سیاست نہیں یہ فقط دین. ارے کل قتل نہ ہو سکے تو آج بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے کربلا میں تو حسین تنہا نہ مارے جاتے, ارے حسین نہ قتل ہوتے, یہ تنابین کی موومنٹ, یہ علی کے اس چاہنے والوں کی موومنٹ, یہ گلوریفیکیشن اس خاندان کی, اور ان کی غیر موجودگی میں اپنی جان کا قربان کرنا. ارے امام موجود ہو تو جان قربان کرنے کا اور مزہ ہوتا ہے, اور امام موجود نہ ہو اور غیر موجودگی میں اپنی جان کا قربان کرنا, کس لیے؟ کہ اس وقت میں موجود نہ تھا. یہ ہے شیعت میرے دوستو, یہ ہے شیعت. ہائے کس طرح قبر حسین کو انہوں نے چوما ہوگا, ہائے کس طرح اسے خدا حافظ کہا ہوگا, ہائے کس طرح اس پر رخصت لی ہوگی, کیسے کہا ہوگا مولا تیرے قتل کا انتقام لینے جا رہے ہیں یا انتقام لے گا یا اپنی جان دے گا. ہائے حسین, دوسری محرم کو آپ کربلا میں آئے تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا, ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا, کوئی جیل میں تھا, کوئی پہرے میں تھا, کوئی شہر سے باہر چلا گیا تھا, کوئی کہیں غائب تھا, کسی کو کسی شکنجے میں جکڑ دیا گیا تھا, ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. دوسری محرم کو حسین ابن علی کی سواری در سے کربلا پر آئی, گھوڑا چلتے چلتے خود بہت رک گیا. آپ نے پوچھا کیوں گھوڑا رک گیا, سواری شاید تھک گئی, دوسرا گھوڑا لاؤ, دوسرا گھوڑے میں بیٹھے, سواری آگے نہیں بڑھی, تیسرے گھوڑے میں بیٹھے, سواری آگے نہیں بڑھی, ارے صاحب گھوڑے بدل دیے, سواری آگے نہیں بڑھی. حسین ابن علی نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے, ساتھ میں جو لشکری تھے انہوں نے کہا فرزند رسول اسے معاویہ کہتے ہیں. یہ چاہتے تھے حسین گزر جائیں, فقط گزر جائیں کربلا سے, رکے نہیں یہاں پر. رسول کی حدیث کانوں میں ٹکرا رہی تھی, میرا لال دشت بلا میں قتل ہوگا. کہا مولا اسے غاثریہ کہتے ہیں, کہا یہ کوئی اور نام ہے؟ کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام ہے؟ سارے نام گنوا دیے. پھر پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کہہ دیا ہاں اسے کربلا کہتے. اچھا کہ یہی کرب اور بلا کی منزل ہے؟ یہ کہہ کر حسین ابن علی اتر گئے, گھوڑے سے اتر گئے اور کہا بخدا یہی میرا مقتل ہے, یہی میرے سواریوں کے ٹہرنے کا مقام ہے, اور یہی میرے سامان کے اترنے کی جگہ ہے, اور یہی میری حد تک یہ حرمت ہوگی. یہ کہہ کر بھائی سے کہا خیمے لگا دو زمین کے مالکوں کو بلاؤ. زمین کے مالک آ گئے, بنی اسد جمع ہو گئے, زمین کی قیمت طے پا گئی, 60,000 دینار آپ کے امام نے اپنے مقتل کے لیے ادا کر دیے. کے مردوں کو قبالہ واپس کر دیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا، چند روز کے بعد اس زمین پر ہماری لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ہو سکے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر مردوں کو رخصت کر دیا، عورتوں کو بلایا اور کہا اگر تمہارے مرد جگ جائیں تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا، ہمارے لاشوں کو دفن کروانا۔ عورتوں کو رخصت کر دیا، اللہ اکبر، پھر بچوں کا تلاش کیا اور کہا اگر تمہارے ماں باپ مر جائے ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا، مصیبت سے مٹی اٹھانا اور لاشوں کو آتے جانا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، حسین اپنے کپڑوں دفن کی باتیں کر رہے ہیں۔ عمر خیمے نے خبر پہنچی، خیمے نے خبر پہنچی، بیوی کو خبر ملی، بھائی نے زمین خرید لی، میرے بھائی کو جا کر پیغام دے دو بہن کی اکائی سے کہ زمین علی اکبر کے نام پر جائے۔ فضا آ گئی، فضا آ گئی، فضا آ گئی، فضا پیغام لے آئی، فضا پیغام لے آئی۔ حسین بن علی نے پوچھا اماں فضا کیا چاہتی ہو؟ کہا بی بی کا پیغام۔ کیا کہا میری بہن نے؟ کہتی ہیں یہ زمین علی اکبر کے نام کر دے۔ ہائے حسین،